نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ المائدہ شریف کی آیت نمبر 38 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان تمام پیغام حق سے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے سورہ المائدہ شریف کے اندر قانون امن و سکون کو بیان کیا جا رہا ہے اور رعایا کی تربیت، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت اور تحفظ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہر وہ شے جو امن کو تباہ کر دیتی ہے، سکون کو برباد کر دیتی ہے، معاشرے میں بگاڑ، فتنے بازی، دہشت گردی اور وقت کے حاکم کے خلاف، جبکہ وہ وقت کا حاکم واقعی میں اسی منصب کا مستحق ہو، اس کے خلاف کسی اور کو معاشرے میں ترجیح دینا، یہ ساری چیزیں فساد فی الارض ہے اور زمین میں فساد کے مترادف ہیں۔ ایسے اشخاص کو اللہ رب العزت نے یحاربون اللہ ورسول فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو معاشرے کا امن و سکون سب سے پہلی رعایا کی جان ہے، اس کے بعد اس کا مال ہے۔ جان سے متعلق بھی تھوڑی تفصیل پیچھے گزر چکی، مال سے متعلق بھی تفصیل گزر چکی۔ سورہ المائدہ شریف کے ابتدائی موضوع میں ڈاکوؤں سے متعلق، ڈاکہ زنی کرنے والوں سے متعلق شرعی احکام گزر گئے۔ آگے آیت ڈاکے کی قسم چوری سے متعلق تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے چوری سے متعلق وضاحت فرمائی۔ اسی آیت کے ترتیب کو دوبارہ لیتے ہوئے تاکہ آگے کے تسلسل دوبارہ جڑ جائے، فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور چوری کرنے والے اور چوری کروانے والی اور چوری کرنے والی، اس کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ اس کے بدلے کہ جو انہوں نے سزا کی ہے، اور یہ ان کے لیے ایک عبرت ناک سزا ہے۔ نکالم من اللہ، نکال کہتے ہیں بہت ہی عبرت ناک سزا کو۔ واللہ عزیز حکیم، اور فرمایا گیا کہ یہ سزا جس نے تجویز کی ہے اور جس نے چور کے ہاتھ کاٹنے پر یہ سزا رکھی ہے اور جس نے یہ سزا تجویز کی ہے وہ عزیز ہے، یعنی ہر معاملے میں غالب ہے، اور حکیم، اور وہ حکیم بھی ہے، یعنی اس کے حکم میں سینکڑوں مصلحتیں اور سینکڑوں حکمتیں ہوا کرتی ہے۔ ان دونوں صفات کو ذکر کر کے، یعنی جس نے چور کے ہاتھ کاٹنے کو اور ڈاکو کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ رب کریم ہے جس کی صفت عزیز ہے کہ وہ اپنے معاملے میں بالکل غالب ہے اور حکیم ہے کہ اس کا فیصلہ بالکل درست ہوتا ہے. ہاں دنیا کے لوگ اس کے فیصلے کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں, جس کی بنا پر فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم, کہ وہ حکمت والا انتہائی دانا اور دانائی کا مالک ہے, کہ اس کے فیصلے اگر بظاہر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو یہ تمہاری فکر, تمہاری تدبر, یہ تمہاری عقل و خرد کی کمی ہے اور اس کی گویا کہ پسماندگی ہے. حکیم وہ ایسا حکمت والا ہے کہ اس کے فیصلوں کے اندر سینکڑوں اور کروڑوں مصلحتیں اور حکمتیں ہوا کرتی ہیں. ان دونوں لفظوں نے کہ عزیز الحکیم نے سوال کرنے والے معترض کے ہر سوال کا جواب دے دیا کہ کسی انسان نے چوری کی سزا یہ منتخب نہیں کی ہے اور ڈاکو کی سزا یہ منتخب نہیں کی ہے, بلکہ یہ سزا منتخب کرنے والا وہ ذات کا مالک ہے جو غالب الامر بھی ہے اور حکیم اور دانا بھی ہے. تو اس صفت کے بعد اللہ رب العزت نے چوری کی سزا پر جتنے سوالات قائم ہو سکتے تھے سب کا جواب دے دیا کہ واللہ عزیز الحکیم, کہ یہ کوئی ایسا نہیں کوئی جلد بازی میں سوال ہو گیا, یہ کوئی جلد بازی میں فیصلہ ہو گیا کہ بعد میں اس میں کوئی نوک جھوک کی جائے اور اس میں کوئی ترمیم اور اضافہ کیا جائے. فرمایا نہیں, غالب وہ عزیز ہے, وہ غالب الامر ہے, جو کر دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور حکیم اس میں رد و بدل کی ضرورت نہیں ہوتی, مصلحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ترمیم و اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ جس کا فیصلہ درست نہ ہو اس کے لیے بعد میں ترمیم و اضافے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. فرمایا حکیم وہ انتہائی دانا ہے اور وہ گویا کہ حکمت کا مالک ہے, اس کے ہر حکم کے اندر سینکڑوں حکمتیں اور مصلحتیں ہوا کرتی ہیں. تو یہاں سے گویا کہ یہود اور جتنے لوگ جو اس فیصلے کے منکر ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہاں پر جواب دے دیا. جو لوگ یہ کہیں کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا صرف سرکار کے دور تک تھی ان کو بھی یہاں سے جواب آ رہا ہے. جو یہ کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینا یہ غیر فطرتی سزا ہے ان کا بھی جواب آ رہا ہے. جو یہ کہے کہ جناب غیر انسانی طریقہ ہے ان مرتد ملحد بے دین لوگوں کا, کہ جو نام نہاد تو مسلمان ہے لیکن ان لوگوں کا بھی یہاں پر جواب آ رہا ہے کہ کسی مولوی صاحب, کسی مجتہد, کسی امام, کسی فقیر, کسی محدث نے یہ سزا نہیں بنایا. فرمائی واللہ عزیز الحکیم, یہ اس ذات نے گویا کہ یہ سزا منتخب کی ہے, اس رب العزت نے, کہ جو عزیز بھی ہے یعنی غالب الامر ہے اور حکیم بھی ہے, کہ اس کا فیصلہ 100% درست ہوتا ہے. اب چور ڈاکو کی سزا تو وہاں پر آ گئی تھی جو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کر دی, کہ جو دن دہاڑے کسی کو لوٹے, جبرن لوٹے اور اس کے مال کو جناب جو ہے کہ وہ لینے کی کوشش کرے, تو اس کی تین سزائیں وہاں پر ذکر کی گئی تھی, پھانسی دی جائے, قتل کر دیا جائے, یا جناب جو اس کو قید و بند کے اندر بند کر دیا جائے. تو تینوں سزا کی تفصیل سے تفسیر کے اندر ہم نے مختصر ذکر بھی کی تھی کہ اگر اس نے شخص کو قتل کر دیا اور مال بھی چھین لیا تو اس کو سلیب یعنی پھانسی دی جائے گی, اور پھانسی دن تک کئی دن تک تخت مشق پر رکھا جائے گا تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. اور اگر اس نے صرف جو ہے کہ وہ قتل کیا ہے اور مال لوٹا نہیں, صرف بندے کو مار دیا, تو اس سزا میں یہ کہ جناب گواہوں کے منتخب ہونے پر اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب یہ کہ جناب قتل بھی نہیں کیا, مارا بھی نہیں, صرف مال چرا کر بھاگ رہا تھا یا مال لے کر بھاگ گیا, اب اس کی سزا کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگی, تعزیر ہوگی, یعنی وقت کا قاضی اپنی بصیرت کے مطابق اس کو دیکھے. اس کی پہلی تو کئی ایف آئی آر نہیں ہیں, پہلے تو اس کے کئی مقدمات نہیں ہیں, اور جیسی ثواب دید پر ہو ویسی سزا اس کے لیے جیل میں منتخب کر دے. اب یہاں پر جو قتل کرنے کی بات ہے یہ وقت کے حاکم کے لیے ہے, حکومت کے لیے ہے, اور یہ ہے کہ جو پھانسی دینے کی سزا ہے ڈاکو کو وہ حکومت کے لیے ہے. اور یہاں پر اتنا سخت امر رکھا گیا ہے کہ اگر جو بندہ مارا گیا ڈکیتی کے اندر, جس کا مال لوٹا گیا, اس کے وارثین اور اس کے لواحقین یہ کہیں جج صاحب ہم نے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیا, ہم نے اپنے رشتے دار کے قاتل کو معاف کر دیا, تو حضرت امام اعظم ابو نے فرماتے ہیں کہ اس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا, بلکہ اس لیے کہ اب یہ اس کے ورثہ کا حق نہیں, حکومت کا حق ہے. حکومت کا حق یہی ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی اور اسے گویا کہ قتل کیا جائے گا. اس کے ماں, اس کے ورثہ کے معاف کرنے سے, یہ کوئی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا, حدود کے مسائل ہے, اس کی ذمہ دار حکومت ہے. اگر حکومت اس کی سزا نہیں دیتی ہے تو کل قیامت کے دن قاتلوں کو چھوڑنے والا, قاتلوں کی سرپرستی کرنے والا, جو خدا کے گویا کہ شفقت کے سائے سے بعید ہوگا اور جہنم کے سب سے نیچے طبق میں ہوگا, اس کے اولین مزداق حکمران ہوں گے, حکومت کے وہ لوگ ہوں گے, صاحب اقتدار اور صاحب قلم لوگ ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں کے اندر یہ تمام گویا کہ باغ ڈوریں تھی. اور اس سے گویا کہ مظلوم کو تو ایک اجر مل گیا کہ اگر وہ مر گیا تو اس نے ایسی بھی کبھی نہ کبھی تو مرنا ہی تھا، لیکن یہ موت اس کے لیے شہادت کی موت ہوئی، یہ موت اس کے لیے مغفرت کی موت ہوئی، یہ موت اس کے لیے گویا کہ تمام عذاب سے سبکدوشی کی موت ہوئی ہے، لیکن مارنے والا ظالم تھا اور اگر اس کو سزا نہیں مل سکی، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں تو دنیا میں تو سزا کی ایک حد ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو بات اور فلسفہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس نے توبہ بھی کر لی تو رب کریم کی بارگاہ میں اس کی کوئی پرسان نہیں ہے، لیکن اگر وہ مر گیا اور اس نے توبہ اور اس کو سزا نہ ملی ہو تو خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے گویا کہ عذاب شدید ہے کہ رب کریم اپنی حکمت کے مطابق جتنا عذاب اس کو عطا فرمائے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اب چور کون ہے؟ یہاں پر اس سے خفیف ہے، ڈکیت تو وہ جو دن دہاڑے سامنے آ جاتا ہے اسلحہ لے کر، اور ڈکیت کے بارے میں یہ ہے کہ نہ اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اور ڈاکو کی نہ نماز جنازہ ہے، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کو قبر میں منتقل کیا جائے گا، بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ اس کو اٹھا کر گڑے میں پھینک دیا جائے گا، اس کی کوئی پذیرائی نہیں کی جائے گی۔ اسلامی معاشرے کے اندر جو امن کو تباہ کرتا ہے رب کریم فرماتا ہے وہ تو سب سے بڑا خدا کا دشمن ہے، اس لیے کہ زمین سجائی خدا نے، بنائی خدا نے، حسن و زینت خدا نے بخشی، اور اس میں خرابی پیدا کرتا ہے تو فرمایا یحاربون اللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والا، جنگ کرنے والا ہے، تو جو خدا سے جنگ کرے خدا کے بندے اس کا اکرام نہیں کرتے، اس کی تعظیم نہیں کرتے، ایک بات۔ اور اگر کسی کو پتا بھی چل جائے کہ جناب مرنے والا ڈکیت تھا، اسے نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، اگر کیونکہ سیاسی منشور کے اعتبار سے کہیں پڑھا بھی جا رہا ہو، لیکن اگر ایک نمازی بھی ہے اسے پتا ہے کہ جناب مرنے والا شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور واقعی میں وہ اس فساد میں مر گیا ہے، تو جس کو علم ہو گیا ہے اب اس کے لیے فرض ہے کہ جناب وہ نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، اگر وہ پڑھے گا تو شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اگر توبہ نہ کرے تو اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اور فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں۔ اب یہاں پر چور کے احکام دوسرے ہیں اور ڈکیت کے احکام، اس کی تعریف تو بالکل واضح ہے۔ چور کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت امام رازی اور ہمارے فقہ حناف نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ چور ہر مال اٹھانے والے کو چور نہیں کہا جاتا، فرمایا چوری جس کے لیے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور جس کے لیے معاملات کیے جائیں گے، فرمایا جس جگہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، چور ایسی جگہ سے مال اٹھائے جس جگہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو اور وہ چیز جلدی خراب ہونے والی بھی نہ ہو۔ جس چیز کو چرا رہا ہے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، دروازے میں بند ہے، تجوری میں بند ہے، کسی ایک محفوظ جگہ پر بند ہے، اور اس کو اس کی حفاظت کے لیے جناب دروازے لگائے گئے ہیں یا پہرہ بٹھایا گیا، اب یہ وہاں پر پہنچا اور اس کی اس نے چوری کی، اس مال کو اس نے اٹھایا جس کے لیے پہرہ بھی تھا، حفاظت کا انتظام بھی تھا، اور جس چیز کو اس نے چرایا وہ دودھ نہیں تھا، دہی نہیں تھا، سبزی نہیں تھی، پکا ہوا کوئی کھانا نہیں تھا، بلکہ ایسی چیز تھی جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، فرما ایسی چیز کو جب وہ اٹھائے گا تو اس کو سارق کہا جاتا ہے، ایسے چور کو پکڑا جب جائے گا، ایسے شخص کو جب پکڑا جائے گا تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، اس کی ٹانگیں بھی کاٹی جائیں گی، شریعت مطہرہ نے اس کا حکم رکھا ہے۔ لیکن پاکٹ مار جو پاکٹیں مارتا ہے، لوگوں کے پرس چھین کے بھاگ جاتا ہے، یا جناب خاموشی سے اس کے جیب سے پیسہ نکال لیا، اس کو اس میں شمار نہیں کیا گیا، اس کو تعزیرن جیل تو بھیجا جائے گا لیکن اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح جو خستہ مال، کیونکہ یہ تعریف جو چور کی ہے، سارق کی ہے، وہ اس پر سارق نہیں آتی ہے، کیونکہ چور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسے مال کو چرائے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، اور یہ مال تو کھلا جیب میں پڑا ہوتا ہے، اس کو اگر اس نے ہاتھ مال کر نکال لیا، اس لیے فرمایا کہ کفن چور قبر کو کھود کر اگر کفن نکال لے اور چوری کر لے اور اس کو حاکم پکڑ لے تو اس کے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ قبر کی حفاظت کا انتظام تو نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں وہ مال جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو اور وہ جلد خراب ہونے والا نہ ہو، ایسی چیز کو اٹھانے والے شخص کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، اور شریعت مطہرہ نے آگے جو اس کی سزا لگائی ہے وہ کی جائے گی۔ اب اسی طرح جو یہ دوسری قید ہے کہ وہ چیز خراب ہونے والی نہ ہو، جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، تو اس سے پتا چلا رقیق چیز، خصیص چیز جو عام سڑکوں میں پڑی ہوتی ہے یا گھر کے باہر پڑی ہوتی ہے، جس طرح کہ ردی اخبار ہے یا فرنیچر کا ٹوٹا پھوٹا سامان ہے، جو ردی اور گویا کہ خصیص چیز ہے، اس کے اٹھانے والے کو بھی سارق نہیں کہیں گے، اور اس کو اس کے گویا کہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی فتنہ انگیزی کے طور پر وہ کرتا ہے تو اس کی سزا تعزیرن ہوگی, حد نہیں ہوگی. یعنی جو قرآن نے حد بیان کی ہے, حد اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دی سزا, اور تعزیر وہ ہوتی ہے جو قاضی وقت اپنی ثواب دید پر اور وقت کے معاشرے کو تمام معاملے کو دیکھتے اپنی طرف سے کوئی سزا تجویز کرے. تو تعزیر تو اس کو ہوگی لیکن حد نہیں ہوگی. اور حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اس کے ہاتھ تو نہیں کاٹے جائیں گے لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جناب وقت کے قاضی کے پاس اگر اس کا مقدمہ دائر ہوا تو وہ یہ دیکھے گا اس کی پہلی ایف آئی آر تو پہلے موجود نہیں ہے, ایسے کوئی اس کی خرابیاں تو موجود نہیں ہیں, علاقے کے اندر اس کے لیے کوئی گویا کہ اس نے کوئی بدامنی تو نہیں پھیلائی ہوئی ہے. اب جیسے جیسے ثبوت ملے نہ ملے قاضی اس مطابق اس کو جیل بھیجے گا اور اس کی گویا کہ سزا کا ارتکاب کرے گا. تو فرمایا والسارق والسارقۃ, یہ ہیں وہ چور جو چیزیں چراتے ہیں. تو لہذا یہاں سے بات پتا چل گئی کہ خصیص مال اٹھانے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے, اس کو سارق بھی نہیں کہا جاتا. ایسی چیز اٹھانے والا جو جلد خراب ہو جانے والی ہو اس کی بھی گویا کہ ہاتھ, اس لیے علماء نے بعض جگہ پر تو یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کو چرانے والا جو ہے اس کو چرانے والا جو ہے تو فرمایا اس کے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, اس کے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. کیونکہ جو اہتمام مال کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے وہ اہتمام اس کے معاملات کے لیے نہیں کیا جاتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب اس کی نیت یہ تھی, اس کی نیت یہ تھی کہ وہ چھپا ہوا مال بھی اٹھا کے لے جائے اور جو سامنے پڑا ہوا وہ بھی لے جائے. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہمیں دل کے اندر کیا موجود ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں, جو ظاہری چیز ہمارے سامنے موجود ہے اسی کے ہم مکلف ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ حکم دو چیزوں پر لگتا ہے, اس لیے کہ اظہار بھی دو چیزوں کا ہوتا ہے, ایک تو بندے کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے, ایک اس کے دل سے ہوتا ہے. اب شریعت جو نافذ ہوتی ہے وہ اس کے ظاہری عمل پر ہوتی ہے کہ جو اس کے ظاہری معاملات سرزد ہو رہے ہیں, دل میں کیا اس کے ارادے ہیں, کیا اس کا کام ہے یہ ہمیں نہیں پتا. امام سیوطی فرماتے ہیں سارے انبیاء کو بھی اس کی اجازت نہیں ملی, صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ ظاہر پر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں باطن پر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. صرف یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے, اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک اعلیٰ خصوصیت ہے کہ سرکار کے پاس اگر کوئی شخص بطور سزا کے لایا جائے تو سرکار اس کے گواہوں کی طرف توجہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اس کے قلب کو دیکھ لیں اور دل کے بارے میں جو آپ کو ارادہ معلوم پڑ گیا, اس کی نیت معلوم پڑ گئی, تو آپ نے ظاہر کچھ اور ہے اس کا اور باطن پر جو موجود ہے اس پر فتویٰ دے دیا تو شریعت اسی پر نافذ ہو جائے گی. تو فرمایا یہ خاصہ صرف اس روح زمین پر, نہ کسی نبی کے پاس ہے, نہ کسی ولی کے پاس ہے, نہ کسی خلیفہ کے پاس ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے خلیفہ مطلق جناب محمد رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی مثال امام سیوطی نے پیش بھی کی ہے. میرے آقا حضرت امام اہل سنت نے بھی اپنی کتاب اپنے علم غیب کے رسالے کے اندر, سوال کے اندر فاضل بریلوی نے بھی اس موضوع کو گویا کہ پیش کیا کہ ایک چور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پیش کیا گیا سرکار کے دور میں, کس نے چوری کی, اسے سرکار کے حضور پیش کیا گیا, کہا کہ حضور اس نے چوری کی ہے. اب وہی مضمون چل رہا ہے چوری کے بارے میں, اللہ فرماتا ہے فَقْتَهُ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ, یہ دردناک نَكَالًا مِنَ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا, اس کی جزا کیا ہے جو اس نے کسب کیا ہے؟ فَقْتَهُ أَيْدِيَهُمَا, اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اب یہ تو قرآن کی سزا ہے, جب سرکار کے سامنے لا کر ان کو کھڑا کیا گیا اس چور کو اور کہا کہ حضور اس نے چوری کی, سرکار نے فرمایا اس کی گردن مار دو, اس کی گردن مار دو. حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور چور کے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, سرکار نے فرمایا تو ہاتھ کاٹ دو, گردن نہیں مارنی تو ہاتھ کاٹ دو. اب گویا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, اس نے پھر چوری کی, کچھ دنوں کے بعد پھر چوری کی, پھر اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی, پھر اس کے تعزیرن معاملات بہت بڑھنے لگے, سرکار کا وصال ہو گیا, یہاں تک کہ وہ اتنا فتنہ انگیزی کرنے لگ گیا کہ قاضی وقت کی طرف سے صدیق اکبر کی طرف سے حکم دے دیا گیا کہ جناب اس کا سر مار دیا جائے. لیکن جس کا سر مارا جا رہا ہے اس کو لا کر دکھایا جائے کہ وہ ہے کون. جب لا کر سامنے کھڑا کیا گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کیا حق ہے وہ ذات جس نے نبی برحق کو نبی بنا کر بھیجا ہے. فرمایا میرے آقا نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس کی تو گردن مارنی ہے, تو یہ حکم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے کہ آپ ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. اسی طرح ابو جہل کے بیٹے حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی تھے, ابو جہل کے بیٹے حضرت اکریمہ صحابی تھے, ابو جہل تو کافر گزرا لیکن بیٹے جو ہیں وہ صحابی ہیں. جنگ احد کے اندر یہ خود مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں, یہ فتح مکہ کے قریب یہ گویا کہ مسلمان ہوئے ہیں. جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جنگ احد کے اندر آئے اور انصار کے ایک صحابی انصار کے ایک شخص سرکار کے صحابی کے ساتھ جب انہوں نے لڑائی شروع کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. حال یہ کیا ہوا کہ سرکار کے صحابی کو انہوں نے زمین پر گرا دیا اور اکرمہ ان کے سینے پر چڑھ گئے اور اپنی تلوار ان کے سینے کے اندر پیوست کر دی اور صحابی گویا کہ واصل حق ہو گئے. سرکار نے دور سے دیکھ کر مسکرا دیا. اب اس صحابی کے جو رشتے دار تھے انہوں نے سرکار کی مسکراہٹ کا راز پوچھا کہ حضور آپ نے مسکرایا ہے تو میرے آقا کی زندگی اور آپ کے وجود مسعود میں لمحہ لمحہ حکمت اور راز ہے, یعنی آپ کی دھیمی مسکراہٹ بھی کسی راز کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو صحابی پوچھتے ہیں کہ حضور ہمارا تو بھائی مر گیا اور آپ نے مسکرایا, اس کی حکمت کیا ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ اس کے وصال پر گویا کہ غمگین ہیں, حزین ہیں, لیکن حضور یہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ سرکار فرمایا کہ میں اس کے مرنے پر نہیں مسکرا رہا, میں قاتل اور مقتول دونوں کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں. پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا مقتول تو جنت میں جائے گا تو جہاں جنت میں مقتول ہوگا وہاں قاتل بھی ہوگا. پوچھا گیا حضور کیسے؟ کا انتظار کرو اکرمہ مسلمان ہونے والا. تو فرمایا کہ میں دونوں کی قسمت پر حیران ہوں کہ ایک مقتول اور قاتل دونوں جنتی ہے. تو یہاں پر گویا کہ فقہی پہلیاں بنانے والے علماء نے یہ لکھا کہ بتاؤ وہ کون سے شخص ہیں, وہ کون سا طبقہ ہے, وہ کون سی مثال ہے کہ جس میں قاتل بھی جنتی ہے اور مقتول بھی جنتی ہے؟ تو وہ حضرت اکرمہ ہے کہ جنگ احد میں جب انہوں نے صحابی کو قتل کیا تھا اس وقت مسلمان نہ تھے لیکن سرکار نے مسکرایا اور فرمایا کہ مجھے مسکراہٹ اور میری تبسم کا راز یہ ہے کہ مجھے بڑا رشک ہو رہا ہے قاتل و مقتول پر کہ جہاں مقتول پہنچ رہا ہے وہاں قاتل بھی پہنچ رہا ہے. تو یہ حضرت امام سیوطی علیہ رحمۃ نے لکھا کہ حکم باطن کی تخصیص یہ سرکار کا خاصہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ باطن کے اوپر گویا کہ فتویٰ مرحمت فرماتے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں, اللہ فرماتا فمن تاب من بعد ظلمہ, جس نے چوری کرنے کے بعد توبہ کر لی, جس نے ظلم کے بعد توبہ کر لی, وہ اصلحہ اور اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا, پھر توبہ کر کے اپنے آپ کو سنوار لیا, فإن اللہ یتوب علیہ, سبحان اللہ, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. فرما اللہ توبہ قبول کرنے والا, اللہ مومن کی توبہ قبول کرتا ہے, کس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ فرما جو کفر پہ مر جائے معاذ اللہ, اور جو نزا کے وقت توبہ کرے, کا وقت غرغرا کا توبہ مقبول نہیں ہے. وقت غرغرا کا بالکل موت قریب ہے, ساری چیزیں اس کو نظر آ گئی اور وہ کہتا میں اب ایمان لے آیا, میں اب ایمان لے آیا, کافر کی بات ہو رہی ہے, میں اب ایمان لے آیا. اللہ فرماتا اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے جبکہ تو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, معاملات دیکھ رہا ہے, اب گویا کہ ایمان لانے کا تیرا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یا جناب وہ کفر کی موت مر گیا, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نہ کفر کی موت مرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں, نہ وقت غرغرہ ایمان لانے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں, معاذ اللہ معاذ اللہ. اور ایک توبہ ایسی ہے کہ جو ہمارے اندر بڑی گردش کرتی ہے اور ہمارے اندر عادت ہے, وہ تیسرا طبقہ ہے جس کو اللہ فرماتا ہے وہ توبہ قبول نہیں کرتے, وہ جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے, جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے. فرمایا گناہوں کے تکرار کو ہم بخش دیتے ہیں, دیکھو چور کی سزا اللہ بخش رہا ہے حالانکہ فساد سے لڑ کرتا ہے وہ. اللہ نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلم ہی, اس نے چوری کرنے کے بعد سزا اس کو مل گئی, اگر اس نے توبہ کر لی واصلحا اور توبے سے اس نے ثابت کر دیا کہ میں نے جو توبہ کی وہ صحیح کی ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا تو حضرت نے داڑھی رکھ لی کہا جی نماز پڑھانی ہے, ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں, اور پھر رمضان گیا تو پھر داڑھی منڈا دی, تو ایسی توبہ نہیں ہوتی. علماء نے فرمایا کہ کوئی جرم کیا جائے اس کی توبہ کی جائے تو اس کی پاداش میں, اس کی سزا میں, اس کی سالمیت کے لیے وقت کا حاکم, وقت کا امام, وقت کا مفتی, وقت کا عالم دیکھے گا کہ اس میں یہ حکم رچ بس گیا ہے یا کسی غرض کے مطابق ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ, جس نے چوری کرنے کے بعد سزا پائی پھر اس نے توبہ کر لیا, واصلحا اور پھر توبہ قبول ہوئی, کیسے پتا چلے گا؟ جبکہ اس نے آپ کو سنوار بھی لیا ہو, جب اس نے اپنے آپ کو سنوار بھی لیا ہو, پھر ایک لمبا عرصہ اس کا پاک دامنی کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ گزرا ہو, تو پھر کیونکہ دہان خلق نقار ہے خدا اس, پھر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہاں اس کی توبہ خدا نے قبول کر لی, اس کی توبہ خدا نے قبول کر لی ہے. اس لیے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے جب تو یہ اتنا پارسا ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ تین ایسے طبقے ہیں ضمن ذکر کر رہا ہوں کہ جس کی توبہ اللہ رب العزت معاذ اللہ قبول نہیں فرماتا, ایک جو کافر مرے, ایک کافر جو وقت غرغرہ ایمان لے کر آئے, اور ایک وہ شخص کہ جو گناہ کرے اور گناہ کو ہلکا سمجھے. اللہ فرماتا ہم گناہوں کی تکرار معاف کرتے ہیں, یعنی ایک گناہ بار بار کیا جائے اور صدق دل سے اس پر ندامت ہو جائے تو فرمایا کہ ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. جس طرح حدیث کے اندر بھی کئی روایتیں موجود ہیں, شیخ الاسلام داتا علی حجبری نے بھی لکھا ہے کہ ایک شخص نے مقرر گناہ 70 دفعہ کیے اور ایک دفعہ گناہ کیا, پھر بہت ذلیل ہوا, شرمندہ ہوا, اور کہا کہ توبہ کیا ہے؟ زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب کہنا، یہ واتوب الیہ یہ کہنا تو شرعی تقاضا ادا کرتا ہے، لیکن روح توبہ یہ کہ دل اس کا نادم ہو جائے. اب توبہ ہو ندامہ، کہ اس کا دل گویا کہ نادم ہو جائے. جس وقت دل نادم ہو رہا ہو وہ یقین کر لے کہ خدا نے میری توبہ قبول کر لی، خدا نے میری توبہ قبول کر لی ہے. تو ایک وہ تقاضا ہے. حضرت داتا علی حجیری فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف، میں اس کا حوالہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ حدیث اور قرآن کا لب لباب ہے، تصوف کے اندر سب سے اولین ترین کتاب ہے. کشف المحجوب شریف کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے 70 دفعہ گویا کہ گناہ کیے، اور ہر دفعہ صدق دل سے توبہ کی، پھر شیطان نے گمراہ کیا، پھر گناہ کی، پھر اب جو 70 دفعہ ہوئے تو اب یہ بڑا اپنے آپ کو شرمندہ کرنے لگا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگا، خشیش سمجھنے لگا، اور کہا کہ اب کس منہ سے توبہ کروں. ایک مخصوص گناہ جو میں نے بار بار کیے ہیں اور اللہ رب العزت نے مجھے معاف کیا، پھر میں نے توبہ کی، اس کے دل میں القا کر دیا گیا کہ یہ تیرا ظرف تھا کہ تو تھک گیا ہے. ہم کہتے ہیں اب بھی توبہ کر لے قبول کر لیں گے، اب بھی صرف دل سے توبہ کر لے تو قبول کر لیں گے. تو رب کریم فرماتا ہے ہم تکرار کو معاف کرتے ہیں، اصرار کو معاف نہیں کرتے. گناہوں کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر لیا، کہا جی بعد میں معافی مانگ لیں گے، کیا ہوا صغیرہ ہے نا، ہم کہتے ہیں جناب جی صغیرہ کیا ہوا، کہ ضروری صغیرہ پر توبہ کرنا. تو اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کئی صغیرہ مل جائیں تو کبیرہ بن جاتا ہے، یہ قاعدہ غلط ہے. کئی صغیرہ مل کر کبیرہ نہیں بنتے، چھوٹے گناہ چھوٹے ہی رہتے ہیں، چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ کبیرہ بنا دیتا ہے اس کو. وہ کہتے نہیں جی ہم نے تو صغیرہ گناہ کیا، کہ اس پر توبہ، بس یہی کبیرہ. صغیرہ گناہ کیا توبہ نہیں کی، اور کسی نے کہا جی گناہ ہے، کہا جی صغیرہ ہے، تو اس پر توبہ کوئی ضروری ہے؟ اس صغیرہ کو جہاں ہلکا سمجھ لیا، اسی پر گویا کہ یہ گناہ کبیرہ ہو گیا. کئی صغیرہ جمع ہو کر کبیرہ نہیں بنتے، صغیرہ صغیرہ ہی رہتے ہیں، بس صغیرہ کو بندہ ہلکا اور گھٹیا سمجھ لے اور اس پر توبہ کے لیے وہ گویا کہ مستعد نہ ہو تو وہی اس کے لیے گویا کہ کبیرہ بن جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہم تکرار کو معاف کرتے ہیں، اصرار کو معاف نہیں کرتے. مل کر پڑھ لیجئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا میں صرف دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں، تیرے گھر میں بیٹھ کر اس عظیم کے دن، عظیم گویا کے دن جمعۃ المبارکہ میں، مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اور گناہوں کی معافی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے اگر 100 گناہ کیے ہیں یا کسی شخص نے 100 گناہ کیا ہے تو وہ کاپی میں لکھ کر رکھے کہ ایک میں نے کیا تھا بادر آباد میں، ایک کیا تھا دوراجی کے اندر، ایک کیا تھا اپنے گھر کے اندر، ایک کیا تھا اپنی دکان کے اندر، ایک کیا تھا کپڑا مارکیٹ کے اندر. یہ نہیں ہے، بلکہ سارے گناہوں کو اگر ذہن میں مستحضر کر لے اور کہے مولا مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں میں تیری بارگاہ میں نادم ہوں، رب کریم سب معاف فرما دیتا ہے. ان اللہ غفور رحیم. اللہ رب العزت ہمیں اس زمین پر امن کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امن اور سکون والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب کریم اس